بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. گزشتہ ہفتے ہم نے یہاں تک پڑھا تھا، اور اس آیت کو بہت اختصار کے ساتھ اس کا تذکرہ کیا تھا، کیونکہ علامات قیامت ہم تفصیل سے پڑھ چکے تھے. ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اب قرب قیامت کا ذکر شروع فرمایا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا وقت بالکل قریب آ جائے گا، وعدہ پورا ہونے کا وقت قریب آ جائے گا، یعنی قیامت کا وقوع، تو بالکل اخیری جب وقت آئے گا، اخرجنا لہم دابتا من الارض. یہ اخیری وقت کب ہوگا؟ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ طلوع الشمس من مغربها کے بعد ہے. سورج جس طرح ایسٹ سے نکلتا ہے، مشرق کی جانب سے نکلتا ہے، جب سورج مغرب کی جانب سے طلوع ہوگا ویسٹ کی طرف سے، بس اسی دن یہ خروج و دابہ بھی ہوگا، دابہ کا ظہور ہوگا. عجیب الخلقت، جانور کو دابہ کہا گیا ہے کہ عجیب قسم کا جانور ظاہر ہوگا. بہرحال اس کے قریب قریب ہی واقعہ ہے کہ طلوع الشمس من مغربها، مغرب کی جانب ویسٹ کی طرف سے جب سورج کا طلوع ہوگا، اسی کے قریب قریب یہ واقعہ پیش آئے گا کہ اللہ تعالیٰ زمین سے ایک جانور ظاہر کریں گے جس کی عجیب خلقت ہوگی، عجیب شکل و صورت ہوگی. اس کے بعد اب کوئی شخص اسلام میں داخل ہونا چاہے تو اب اس کا اسلام قبول نہیں ہے. اور یہ تو بات بہت سی روایتوں میں ملتی ہے کہ یہ مکہ مکرمہ میں اس کا ظہور ہوگا، لیکن اس میں صفا پہاڑ کے پاس ہوگا یا کہیں اور ہوگا، یقیناً نہیں کہہ سکتے، لیکن بہرحال مکہ مکرمہ اس علاقے میں سب سے پہلے اس کا ظہور ہوگا، پوری دنیا میں یہ پھیلے گا. اور یہ کوئی ایسا جانور نہیں ہے جس کی پہلے سے نسل، یعنی پہلے سے اس کی، یعنی گویا کہ کوئی جانور اس قسم کا موجود ہو جس کی نسل سے پیدا ہوگا، بلکہ اچانک سے اس کا ظہور ہوگا، گویا کہ توالد تناسل جو جانوروں میں ہوتا ہے اس قسم کا نہیں ہے. اخرجہ کا لفظ یہ بتا رہا ہے، اور دابتن کا لفظ جو ہے عربی زبان کے لحاظ سے بتا رہا ہے کہ عجیب قسم کا جانور ہوگا جس کی خلقت عجیب ہوگی. من الارض فرمایا، زمین سے ظاہر ہوگا، ایسا نہیں ہے کہ کسی سے پیدا ہوگا. اور تکلمہم، لوگوں سے بات بھی کرے گا. بات کیا کرے گا؟ بعضوں نے فرمایا تکلمہم کے معنی ہے ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ لیکو دیکھو، لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں رکھتے تھے، اب قیامت کا وقوع بالکل قریب ہے. تو ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جو جانور ہوگا یہ کلام کرے گا. بعض صحابہ سے منقول ہے کہ وہ عام لوگوں کی طرح بات کرے گا، جس طرح لوگ بات کرتے ہیں اس طرح بات کرے گا. ایک تو اس کی خلقت عجیب، لوگ اس سے پہلے ہی گھبرائیں گے. جو خالص مؤمن ہوں گے یا دیندار ہوں گے، اگر اس وقت تک، ظاہر ہے کہ اب روایتوں میں ہم یقینی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا ظہور واقعتاً کب ہوگا، یعنی بالکل طلوع الشمس من مغربها کے بعد ہے، تو اس وقت صلحاء کا وجود تو ہوگا نہیں. بہرحال یہ یقینی طور پر کچھ کہنا مشکل ہے کہ اس وقت کس قسم کے لوگ موجود ہوں گے، لیکن کئی روایتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب خروج الدابہ ہوگا، جانور کا ظہور ہوگا اس جانور کا، تو اس وقت جو جن کے دل میں ایمان ہے وہ ایمان پر قائم رہیں گے، جن کے دل میں ایمان نہیں ہے ان کے دل میں اب ایمان آ نہیں سکتا، اب ایمان قبول کرنا چاہیں تو ان کا ایمان معتبر نہیں ہے. اس کے بعد کچھ عرصہ گزرے گا، اب توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہے، یعنی توبہ کفر سے ایمان کی طرف داخل ہونے کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اس کے کچھ عرصے کے بعد جن کے دل میں کچھ ایمان ہے وہ بھی ختم ہو جائیں گے اور قیامت کا وقوع بالکل قریب ہو جائے گا۔ یہ بالکل قیامت کے واقع ہونے سے بالکل کچھ عرصہ پہلے ہی کی بات ہے۔ اور یہ دعویٰ کیا کرے گا؟ لوگوں کو گویا تنبیہ کرے گا، اور اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں جس کا ذکر فرمایا ہے کہ ایک چیز ہونے والی ہے وہ ہو کر رہے گی۔ اور پھر بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو اور کافروں کو پہچان لے گا، مسلمانوں پر مسلمان ہونے کی مؤمن ہونے کی مہر لگا دے گا، کافروں پر کفر کی مہر لگا دے گا۔ یہ واللہ اعلم یہ مہر ہوگی کیا ہوگی۔ بہرحال یہ اس کے خروج کے بعد پھر اتنا تو کئی روایتوں سے ملتا ہے کہ اب اسلام میں داخل ہونے کا دروازہ بند ہو چکا ہے، یا توفیق ہی نہیں ہوگی یا کوئی داخل ہونا چاہے تب بھی اس کا اسلام اور ایمان معتبر نہیں سمجھا جائے گا۔ جب قیامت اتنی قریب ہے تو اب آگے اللہ تعالیٰ قیامت کا تذکرہ فرماتے ہیں، وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِمَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ۔ یاد کرو اس وقت کو جب ہم جمع کریں گے ہر امت میں سے ایک بڑی جماعت۔ اس وقت کو یاد کرو جب ہم جمع کریں گے من کل امتن ہر امت میں سے ایک جماعت، ممن یکذب بآیاتنا ان لوگوں کی جو ہماری آیاتوں کی تکذیب کیا کرتے تھے۔ یعنی ہر امت، نوح علیہ السلام کی امت میں ایک فوج ہوگی، بڑی جماعت ہوگی تکذیب کرنے والوں کی، بعد کے اقوام میں اور امتوں میں بھی بڑی بڑی جماعتیں ہوں گی تکذیب کرنے والوں کی۔ نحشر من کل امت فوجن، یہ کن لوگوں کی فوج ہوگی اور جماعت ہوگی جو ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جھٹلایا، پیغمبروں کی تکذیب کی، اور یہ جماعت اتنی بڑی ہوگی۔ فہم یوزعون، یہ قیامت کا ظاہر ذکر ہے، نحشر کے معنی میدان حشر میں، اس کا مطلب ہے کہ نفخہ ثانیہ کے بعد کی حالت بیان ہو رہی ہے۔ جمہور کے نزدیک نفخات کل دو ہیں، نفخہ اولا جس میں سب پر موت طاری ہوگی، نفخہ ثانیہ جس میں لوگ زندہ کر کے اٹھ جائیں گے، اٹھا دیے جائیں گے۔ تو یہ دوسری مرتبہ جب نفخہ سور میں پھونکا جائے گا تو اس وقت نحشر من کل امت فوجن، ہر امت میں سے ایک بڑی جماعت کو ہم جمع کریں گے، ان لوگوں کی جو ہماری آیتوں کی تکذیب کیا کرتے تھے، اور اتنی بڑی جماعت ہوگی کہ ان کو یوزعون، یوزعون کے ترجمے میں بھی یہی بات آتی ہے کہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہوگی، اس لیے کہ یوزعون کے معنی ہے کہ ان کو روکا جائے گا۔ جیسے کوئی بہت بڑا مجمع جب کسی جگہ جا رہا ہوتا ہے تو جب آگے والے لوگ آگے پہنچ گئے ان کو روک دیا جاتا ہے، ذرا رک جاؤ پیچھے والے آ کے تم سے مل جائیں، تو مجمع بڑا ہونے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ اتنا بڑا مجمع ہوگا کہ آگے والوں کو روکا جائے گا تاکہ پیچھے والے آ جائیں، ان کے ذرا ان کے لیے ذرا ٹھہر جاؤ۔ بعضوں نے فرمایا کہ یوزعون کے معنی ہے ان کو الگ الگ حصوں میں تقسیم کیا جائے گا، اتنی بڑی جماعت ہوگی کہ ایک ساتھ چلنا مشکل ہے تو الگ الگ حصوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ تو یہ دونوں ترجمے ایک ہی بات کو بتا رہے ہیں کہ تعداد اتنی بڑی ہے کہ آگے والوں کو روکا جائے گا، یا تعداد اتنی بڑی ہے کہ الگ الگ حصوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ ایک اور بھی اس کا ترجمہ کیا گیا لیکن یہ کافی ہے، ممن یکذب بآیاتنا فہم یوزعون، ان کو روکا جائے گا یا ان کو الگ الگ جماعتوں میں تقسیم کیا جائے گا، اور اتنے بڑے یہ کفار کی اتنی بڑی تعداد ہوگی، حتی اذا جاؤ قال اکذبتم بآیاتی، یہاں تک کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب کے لیے حاضر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے اکذبتم بآیاتی ولم تحیطوا بها علما، کیا تم نے میری آیتوں کی تکذیب کی حالانکہ تم نے اس کے بارے میں پورا علم بھی حاصل نہیں کیا تھا۔ میری آیتوں کی تکذیب کی حالانکہ تم نے اس کا پورا علم بھی حاصل نہیں کیا تھا، اس کا کیا معنی؟ مطلب یہ ہے کہ ایک شخص وہ ہے جو حق بات سیکھنا چاہتا ہے، سمجھنا چاہتا ہے، اس کے لیے کچھ ادیان کا مطالعہ کرتا ہے کہ اچھا یہ مذہب کیسا ہے، یہ مذہب کیسا ہے، اس کا مطالعہ کرتا ہے، لیکن اس کو کوئی صحیح بات سمجھ میں نہیں آتی اور غلط بات پہ رہتا ہے، کسی اور باطل مذہب پہ رہتا ہے، تو اس کا جرم تھوڑا کم ہو گیا کہ اس نے کوشش کی حق بات معلوم کرنے کی، لوگ کہتے ہیں کہ اسلام صحیح مذہب ہے لیکن نہیں, ہمیں کسی نے پڑھا نہیں, کوشش نہیں کی کبھی معلوم کرنے کی ان کی کتاب کیا ہے, قرآن کیا ہے, حدیث کیا ہے, ان کا مذہب کیا سکھاتا ہے, کوشش ہی نہیں کی, اور کوشش کیے بغیر اس کا انکار کر دیا, معلوم کرنے کی کوشش کی نہیں, علم حاصل کیا نہیں اور انکار کر دیا, تو دو جرم کیا انہوں نے. ایک تو ہوتا ہے کہ کوئی شخص کوشش کرے اور غلط نتیجے تک پہنچے, ایک ہوتا ہے کوئی شخص کوشش کرے اور ایک دوسرا ہوتا ہے کوئی شخص کوشش ہی نہیں کرتا اور پہلے سے کہہ دیتا نہیں نہیں یہ جھوٹ ہے یہ غلط ہے. یہ تو اسلام کی بات ہو رہی ہے, لیکن ہم لوگوں کی باتوں میں بھی کبھی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, آپس کے جھگڑوں میں کبھی ایسی چیز ہوتی ہے, ایک شخص کی بات کہہ رہا ہے دوسرا اس کی بات سننا ہی نہیں چاہ رہا, اس کے سننے سے پہلے ہی اس کو فیصلہ کر چکا ہے کہ سامنے والا غلط ہے. یہ دوہرا جرم ہے, ڈبل جرم کہلاتا ہے, کہ بات سنیں انسان سمجھنے کی کوشش کرے غلط نتیجہ نکلے, ایک جرم, بات سنی ہی نہیں, دوہرا جرم ہے. حتیٰ اذا جاؤ, یہاں تک کہ جب وہ حساب کے لیے حاضر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے اکذب تم بھی آیاتی, ایک تو جرم تم نے یہ کیا کہ میرے آیتوں کی تکذیب کی, دوسرا ہے کہ ولم تحیطوا بها علما, اس کا تم نے صحیح علم بھی حاصل نہیں کیا, کوشش بھی نہیں کی, اور یہ تو دو جرم ہو گئے, اور تیسرا ہے کہ ام ماذا کنتم تعملون, اور کون کون سے عمل تم کرتے تھے, یاد بھی ہے انبیاء کو تکلیف دیتے تھے, ان کو پریشان کرتے تھے, جو اہل ایمان ہیں ان کو طرح طرح کی اذائیں پہنچائیں, کیسی کیسی باتیں, کیسے کیسے جرم تم کر کے آئے ہو, ام ماذا کنتم تعملون. جب یہی بات ہے ووقع القول علیہم بما ظلموا فہم لا ينطقون, اب ان کے بارے میں بات طے ہو جائے گی کہ ان کو عذاب دینا ہے, یہ عذاب کے اور دوزخ کے مستحق, فیصلہ ہو چکا, اب فیصلہ جب ان کو سنا دیا جائے گا, جب ان کو فیصلہ سنا دیا جائے گا تو کیوں فیصلہ سنایا جائے گا, بما ظلم, ان کے ظلم کی وجہ سے, ایسا نہیں کہ کوئی ان پر زیادتی کر رہا, انہوں نے خود اپنے آپ پر ظلم کیا, جب ان کو فیصلہ سنا دیا جائے گا تو اتنے وہ مایوس ہوں گے, فہم لا ينطقون, اب وہ کچھ بولیں گے ہی نہیں, پہلے خوب شور مچا رہے تھے, پہلے تو بہت زیادہ شور مچا رہے تھے, کہہ رہے تھے نہیں نہیں یہ غلط ہے, آپ کے فرشتے جھوٹ بولتے ہیں, یا اللہ آپ کے فرشتے جھوٹ بول رہے ہیں, ہم تو ان کی بات نہیں مانتے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا نام اعمال میں لکھا ہے, غلط لکھا ہے, ہم نے تو نہیں لکھا, آپ کے لوگوں نے لکھا ہے. اللہ تعالیٰ سے مقابلے پہ آ جائیں گے, اللہ تعالیٰ سے مقابلے پہ آ جائیں گے, تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا چلو ٹھیک ہے, تمہارے اعضاء اگر تمہارے خلاف گواہی دے دیں تو پھر تو یہ ہمارے ہی ہیں, اچھا ٹھیک ہے, منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور ان کے اعضاء ہاتھ بولیں گے, ان کی آنکھیں بولیں گی, ان کے پیر بولیں گے, وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. جب یہ بات ہوگی اب ان کے خلاف فیصلہ قائم کر دیا جائے گا, چلو تم کہتے تھے نا, تم اپنے اعضاء کی اپنے جسم کی بات مان لو گے, چلو تمہارے خلاف گواہی قائم ہو گئی. فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ, جب ان کے خلاف فیصلہ ہو گیا عذاب کا, اتنی حجتیں قائم ہو گئی, اب ان کی زبان بند, فہم لا ينطقون, اب وہ کچھ بول نہ سکیں گے. اب جن آیتوں میں ملتا ہے یہ تذکرہ آتا ہے کہ وہ بات کریں گے, وہ شروع کی بات ہے, اور جب فیصلہ ہو چکا, ان کو فیصلہ سنا دیا گیا, اب بولنے کی کوئی بات رہی نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا میں موقع ہے, اپنے اعمال کی اصلاح کر لو, وہاں پر پھر کوئی بہانے نہ چلیں گے. الم یروا انا جعلنا الليل ليسكنوا فیہ والنہار مبصرا, ان لوگوں کو ذرا اپنی عقل سے سوچنا چاہیے, کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے رات بنائی تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو, اور دن کو ہم نے بنایا روشن. اس آیت کا کیا تعلق ماقبل سے, یعنی جو غیر مسلم ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا یہ ہو کیسے سکتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روزانہ رات میں تم سکون حاصل کرتے ہو, سو جاتے ہو, ایک طرح کی موت ہے, پھر دن ہوتا ہے, پھر جی اٹھتے ہو, ایک طرح کی حیات ہے. الم یروا انا جعلنا اللیل, ہم نے رات بنائی تاکہ لوگ اس میں سکون حاصل کریں, دن کو روشن بنایا, روشنی روشنی ہو جاتی ہے, اللہ کی قدرت کی ایک تو دلیل یہ ہے, اور انسان کا خود کا سونا اور اٹھنا یہ خود مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کی دلیل ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون, اس میں کوئی شک نہیں کہ ان باتوں میں نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے. وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ, اس روز اس دن کو یاد کیجئے جب سور میں پھونکا جائے گا. فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ. پیچھے نفخہ ثانیہ کا ذکر تھا, مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے تو کیا حال ہوگا اس کا ذکر تھا. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ ذرا پیچھے سے یاد دلا رہے ہیں کہ دیکھو اس سے پہلے ایک اور نفخہ بھی ہونے والا ہے. وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ, پہلی مرتبہ جب سور میں پھونکا جائے گا تو اس وقت کیا حال ہوگا. فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ, گھبرا جائیں گے وہ تمام جو آسمانوں میں ہیں. وَمَن فِي الْأَرْضِ, وہ تمام گھبرا جائیں گے جو زمین میں ہیں. اس کا مطلب فرشتے بھی گھبرائیں گے, یا جن کی ارواح اوپر ہیں وہ بھی گھبرا جائیں گے. جو زمین میں ہوں گے اس وقت زندہ وہ بھی گھبرا جائیں گے, یعنی جن کی روح ان کے جسم کے اندر ہے وہ بھی گھبرا جائیں گے, اور جو ارواح ہیں وہ بھی گھبرا جائیں گے جہاں جہاں موجود ہیں. فرشتے بھی گھبرا جائیں گے. الا من شاء اللہ, البتہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو نہیں گھبرائیں گے مگر جنہیں اللہ چاہے گا. اللہ جن کے بارے میں چاہے گا وہ نہیں گھبرائیں گے. یہاں پر دو باتیں ذہن میں رکھنے کی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جیسے میں نے بتایا کہ یہاں نفخہ سے مراد نفخہ ہے اولا ہے, تو پہلی مرتبہ جب سور میں پھونکا جائے گا تو ظاہر ہے کہ اس وقت جو بھی دنیا میں موجود ہوں گے وہ تمام کے تمام وہی ہوں گے جن کے دل میں ایمان نہیں ہے, غیر مسلم ہی ہوں گے, اور ان کا گھبرا جانا بھی ظاہر ہے, اس لیے کہ آواز ہی ایسی ہوگی, ہیبت ناک ہوگی, لوگ گھبرا جائیں گے. اسی گھبراہٹ کے نتیجے میں پھر یہ لوگ بے ہوش ہو جائیں گے اور مر جائیں گے. یہ ایک ہی نفخہ ہے, جو نفخہ فزع ہے جس میں گھبرانا پایا جائے گا, نفخہ صاعق ہے جس میں لوگ بے ہوش ہو جائیں گے, یہی وہ نفخہ ہے جس سے وجہ سے لوگ مر جائیں گے. یہ تو انسانوں کا حال ہے کہ انسان سب ختم ہو جائیں گے, اور جو ارواح جہاں پر موجود ہیں جو پہلے انتقال کر چکے, ہم لوگ جو پہلے سے جا چکے ہوں گے, تو ہماری ارواح جہاں جہاں ہوں گی تو ارواح کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان میں بھی اکثر تو وہ ہوں گے جو گھبرائیں گے اور ان پر بے ہوشی طاری ہو جائے گی, لیکن بعض ایسی ارواح ہوں گی جو نہیں گھبرائیں گے اور وہ بے ہوش بھی نہیں ہوں گے, یعنی وہ بے ہوش نہیں ہوں گے. وہ کون ہوں گے؟ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ, یعنی ان پر موت ابھی طاری نہیں ہوگی, ان پر ابھی موت, اس لیے کہ ارواح جہاں ہوں گی وہ ارواح بھی بے ہوش ہو جائیں گی, ایک طرح سے موت آ جائے گی ان پر, لیکن بعض اس وقت بھی زندہ رہیں گے. وہ کون ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام, حضرت میکائیل علیہ السلام, حضرت اسرافیل علیہ السلام, یہ جو چار مشہور فرشتے ہیں, یہ حاملین عرش ہیں. تو خاص خاص فرشتے ہوں گے جو ابھی بھی نفخہ ثانیہ کے نفخہ اولا جب آئے گا اور جب سب پر موت طاری ہو جائے گی اس وقت وہ بھی حیات رہیں گے. اور بھی استثناءات مفسرین نے لکھے ہیں, بہرحال کچھ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ کچھ استثناءات ہیں, ان میں کتنے زیادہ استثناءات ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے, لیکن کچھ ایسے ہوں گے. ہو سکتا ہے بعض خاص خاص اللہ کے بندے ایسے ہوں, انبیاء, شہداء وغیرہ, ان کو بھی شامل کر لیا جائے. اگرچہ یہاں پر دو قسم کی تفسیریں ہیں لیکن ان تفصیلات میں نہیں جاتے, بس اتنا ہے کہ نفخہ اولا جب ہوگا تو اس وقت ایک عجیب قسم کا حال ہوگا, اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو مستثنا ہوں گے. وَكُلٌ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ, ظاہر ہے کہ موت تو سب پر ہوگی, انبیاء ہوں, انبیاء کی ارواح ہوں یا شہداء کی ارواح ہوں, موت تو سب پر آنے والی ہے, کوئی اس سے مستثنا نہ سمجھے, سوائے اس کے کہ بعض فرشتے اور حامل عرش وغیرہ ان پر موت اس وقت نہیں آئے گی, بعد میں کچھ وقت کے لیے ان پر بھی آ جائے گی, بعد میں کچھ وقت آئے گا جس میں ان پر بھی موت طاری ہو جائے گی. بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یوم ينفخ في الصور سے مراد یہ نفخہ اولا نہیں ہے بلکہ نفخہ ثانیہ ہے. جب زندہ کرنے کے لیے لوگوں کو اٹھایا جائے گا, ينفخ في الصور, جب زندہ کرنے کے لیے لوگوں کو اٹھایا جائے گا اور جب بعث بعد الموت اللہ تعالیٰ سب کو دوبارہ زندہ فرمائیں گے, اس وقت ففزع من في السماوات والارض, تمام آسمان و زمین کے لوگ گھبرائے ہوئے ہوں گے, سب کے سب گھبرائے ہوئے ہوں گے. بعض لوگ ہوں گے جو اس وقت گھبرائے ہوئے نہیں ہوں گے, وہ شہداء اور انبیاء ہوں گے, جو ان پر گھبراہٹ نہیں ہوگی, وہ تو اللہ تعالیٰ کے انعامات حاصل کرنے کے لیے خوش ہوں گے, جو بھی اللہ کے خاص بندے ہوں گے. تو ينفخ في الصور سے مراد یا تو نفخہ اولا ہے جیسا کہ ظاہراً معلوم ہوتا ہے، اور بعض مفسرین فرماتے ہیں نفخہ ثانیہ ہے. دونوں صورتوں میں مفہوم ظاہر ہے کہ کچھ لوگ مستثنا ہیں، لیکن سب کے سب اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے. وَكُلٌ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ، سب کے سب اللہ کے سامنے عاجز ہو کر، عاجزی کرتے ہوئے حاضر ہوں گے، ماتحت ہو کر، پورے فرما بردار بن کر عاجزی کرتے ہوئے اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے. اس وقت یہ تو انسانوں کا حال ہو گیا، اور یعنی نفخہ اولا جب ہوگا تو اس وقت تمام پر گھبراہٹ اور موت طاری ہو جائے گی، اور اس کے بعد جب دوبارہ زندہ ہوں گے تو اللہ کے سامنے سب کے سب حاضر ہوں گے. یعنی کہ گھبرا گئے ہیں، ڈر رہے ہیں تو کہیں اور بھاگ جائیں. دنیا میں تو ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو بھاگنے کا موقع ملا بھاگ جائے، وہاں کوئی بھاگ نہ سکے گا. اللہ کے سامنے میدان حشر میں سب حاضر ہوں گے عاجزی کرتے ہوئے. اور پھر نفخہ اولا کا مزید حال بیان کیا جا رہا ہے. وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً، اے مخاطب تو، یہ تو انسانوں کا حال ہوا، اور پہاڑوں کا اور دنیا کا کیا حال ہوگا، بلڈنگوں کا، گاڑیوں کا کیا حال ہوگا، مکانات کا. وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً، مکان تو مکان ہے، انسان کے بنائے ہوئے کمزور ہیں. پہاڑوں کا حال سنو کہ تَرَى الْجِبَالَ، اے مخاطب تو پہاڑوں کو دیکھے گا. تَحْسَبُهَا جَامِدَةً، تو خیال کرے گا کہ یہ اپنی جگہ ٹھہرے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ بادلوں کی طرح چل رہے ہوں گے. یہاں پر بھی آیت کے دو ترجمے، دو مفہوم ہو سکتے ہیں. ترل جبالا، اس وقت اے مخاطب، اے انسان، تو پہاڑوں کو دیکھے گا. اگر دیکھنے کی تیرے اندر قوت ہے تو تو دیکھے گا، تجھے یہ خیال ہوگا کہ یہ اپنی جگہ ٹھہرے ہوئے ہیں. جیسے ہم آسمان میں بادلوں کو دیکھتے ہیں، بڑے بڑے بادلوں کے ٹکڑے دیکھ کر ایسا لگتا ہے اپنی جگہ رکے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ چل رہے ہوتے ہیں، بڑی تیز رفتاری سے جا رہے ہوتے ہیں. اسی طرح پہاڑ بھی اتنے بڑے ہیں کہ بڑے بڑے پہاڑ آسمان میں ہوں گے، ایسا لگے گا ٹھہرے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ چل رہے ہوں گے جیسے بادل چلتے ہیں. اور یہ پہاڑ اوپر بادلوں کی طرح بڑے بڑے ٹکڑے اس کے چل رہے ہوں گے، پھر اللہ کی طرف سے حکم ہوگا، یہ پہاڑ زمین پر مارے جائیں گے، اتنی شدت سے زمین پر گریں گے، سختی سے گریں گے کہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، پورا ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، گرد و غبار بن کر پھر ہوا میں اڑیں گے. وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا، پہاڑوں کے متعلق بہت سی آیات قرآن کریم میں ہیں. بہرحال یہ ہے کہ پہلے پہاڑوں کو، پوروں کو اٹھا لیا جائے گا، پھر تیزی سے وہ زمین پر گریں گے، اور اس کی وجہ سے وہ ریزہ ریزہ اور گرد و غبار کی شکل میں بن جائیں گے. اب زمین پورا کھلا میدان بن گیا. وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً، اے مخاطب تو پہاڑوں کو دیکھے گا. یہ تو گویا کہ مستقبل کا حال ہو گیا، اس وقت کا حال بیان کر دیا. بعضوں نے فرمایا کہ ابھی تر الجبال، اے مخاطب تو ابھی پہاڑوں کو دیکھتا ہے. تحسبها جامدۃ، تیرا خیال یہ ہے کہ ہمیشہ یہ جمے رہیں گے، ان کو تو کوئی ہلا نہیں سکتا. اور واقعی پہاڑوں کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے ان کو کون ہلائے گا، پورے پورے علاقے آباد ہیں پہاڑوں کے اوپر. طائف کی طرف انسان چلا جائے، اونچے اونچے پہاڑ، پہاڑوں کے اوپر روڈ اوپر اوپر جا رہے ہیں، اور وہاں اوپر پورا علاقہ ہے. ایسے بڑے بڑے پہاڑ، مکہ مکرمہ تو پہاڑوں ہی کا علاقہ ہے، بڑے بڑے پہاڑ، اور ایسا لگتا ہے کہ کبھی ان کو کوئی ہلا ہی نہیں سکتا. واقعی اتنے مضبوط ہوتے ہیں، اتنے سخت ہوتے ہیں. کچھ حصہ پہاڑ کا توڑا جاتا ہے تو اس کے لیے کتنی مشینوں کی ضرورت ہوتی ہے. اے مخاطب تو پہاڑوں کو دیکھتا ہے. تحسبها جامدۃ، خیال یہ کرتا ہے کہ یہ تو اپنی جگہ ہمیشہ جمے ہی رہیں گے، کوئی ان کو ہلا نہیں سکتا. لیکن ایک وقت آئے گا کہ تمر مر صحاب، کہ ایک وقت آئے گا نفخہ اولا کے وقت جب یہ بادلوں کی طرح ہوا میں اڑتے ہوں گے. کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سن اللہ، کیسے ہو سکتا ہے؟ سن اللہ الذی اتقن کل شیء، یہ اللہ کی صنعت ہے، اللہ کی کاریگری ہے جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا. کوئی انسان کی وسعت، اللہ انسان کی طاقت نہیں ہوگی کہ اس طرح کی حرکت کر سکے، ایسا کوئی کام کر سکے. سن اللہ، ایسا کوئی عمل کوئی انسان نہیں کر سکتا. سن اللہ، یہ اللہ کی کاریگری، اللہ کی صنعت ہے جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا، اور جس وقت تک چاہے گا مضبوطی اس میں رہے گی، اتنا مضبوط کہ لوگ توڑنا چاہتے ہیں تو مشکلات ہوتی ہیں، جب اللہ کا حکم ہوگا تو یہ گرد و غبار کی شکل میں تبدیل ہو جائیں گے. انہو خبیر بما تفعلون، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے، تو جو کچھ تم کرتے ہو ان سے، ہر چیز سے اللہ تعالیٰ پوری طرح باخبر ہے. من جاء بالحسنات فلہ خیر منہا، جب باخبر ہے تو اس کا فائدہ کیا، کیوں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ باخبر ہے؟ کیا نتیجہ ہوگا اس کا؟ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں نتیجہ اس کا یہ ہوگا کہ اب آخرت میں اللہ کے سامنے جب جمع ہونا ہوگا، حساب کا وقت آئے گا، تو من جاء بالحسنتی فلہ خیر منہا، جو نیکی لے کر آئے گا تو اس کو اس کے نیکی کی بنا پر یا اس نیکی سے زیادہ بہتر، یا ترجمے دو کیے گئے منہا کے، من جاء بالحسنتی فلہ خیر منہا، جو شخص نیکی لے کر آئے گا تو اس نیکی سے بڑھ کر اس کو دیا جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان نیک عمل کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو ارادہ کرنے پر اس کو ایک ثواب مل جاتا ہے۔ انسان نیت کرتا ہے کہ یا اللہ میں نے اتنا پڑھا، میں نے نفل کی فضیلتیں پڑھی، رات سورہ ملک پڑھنے کی فضیلت میں نے پڑھی ہے، سنی ہے، آج سے میں ارادہ کرتا ہوں کہ آج سے روزانہ ہر روز سونے سے پہلے میں سورہ ملک بھی پڑھوں گا، اور میں سورہ الفلامی سجدہ بھی پڑھوں گا، اور سورہ واقعہ بھی، اور سورہ یاسین بھی۔ رات کو پڑھنے بیٹھے، پڑھتے پڑھتے نیند آ گئی، نیت کا ثواب تو مل گیا، پورا ثواب عمل کا ملے نہ ملے اللہ کا معاملہ ہے، کوشش انسان مزید کرے، انسان کوشش کرے تو ہو جاتا ہے، لیکن بہرحال نیت کا ثواب تو مل گیا۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص نیت کرتا ہے کسی عمل کی نیت کرتا ہے تو اس نیت کے عمل، یعنی اس عمل کی نیت سے ہی ثواب ایک تو لکھ دیا جاتا ہے اس کے لیے، پھر اگر وہ اس عمل کو کر لیتا ہے تو کم از کم 10 گنا یا اس سے کئی گنا زیادہ مدار اس پر ہے کہ اس کا اخلاص کتنا ہے، کتنا دھیان سے پڑھا، کتنی توجہ کے ساتھ پڑھا، الی 700 ضعف، 700 گنا زیادہ بھی مل جاتا ہے کبھی، ایک عمل کے 700 گنا زیادہ، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ نہیں الی اضعاف کثیرہ، یہ 700 کی بھی کوئی لمٹ نہیں ہے بلکہ اس سے بھی کئی گنا زیادہ۔ کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ انسان نے $5 دیے تھے صدقے میں، قیامت کے روز وہ دیکھے گا تو وہ $5 تو کیا وہ کروڑوں سے بڑا ہوا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے وہاں حساب نہیں ہوتا بغیر حساب، اخلاص کی قیمت ہے اللہ کے یہاں اخلاص کی قیمت ہے۔ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ۔ اچھا، من جاء بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو نیکی لائے گا تو اس کو اس سے بہتر ملے گا۔ اس سے بہتر کے معنی واضح ہو گئے کہ کیا تو تھا اس نے تھوڑا، ملا زیادہ، یہ مطلب ہے۔ ورنہ بعضوں کو اشکال ہوا کہ نیکی سے بہتر کیا چیز ہو سکتی ہے، مطلب یہ کہ اس سے جتنا کیا تھا اس سے زیادہ ملا، یہ مطلب ہے، انعام اس کو ملنا چاہیے تھا ایک نیکی کا، ایک اس کو مل رہا ہے کہ 700 گنا یا کئی گنا زیادہ۔ اور حدیث میں یہ نیکیوں کا ذکر آیا، اسی حدیث میں ذکر آتا ہے کہ جب کوئی شخص کوئی گناہ کا ارادہ کرتا ہے، کسی گناہ کا ارادہ کرتا ہے، دل چاہ رہا تھا کسی گناہ کا، ارادہ کر لیا، ارادہ کرنے کے بعد ابھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی گناہ لکھا نہیں جاتا، کوشش زیادہ نہیں کی، بس دل میں نیت ہو رہی ہے، ارادہ ہو رہا ہے، وقت آیا تو سوچا نہیں اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے میں کہاں جاؤں گا، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں مجھ پر اتنی زیادہ ہیں، میں کیسے اللہ کو ناراض کر سکتا ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، ابھی اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آ گئی اور میری یہ رسوائی ہو گئی، یا اللہ کی طرف سے پکڑ آ گئی، میرے دیکھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی، بولنے کی صلاحیت ختم ہو گئی، دماغی رگ ہٹ گئی اور مجھے جنون ہو گیا، کوئی چیز ہو سکتی ہے، کوئی آفت اور مصیبت آ سکتی ہے، اللہ کتنا قادر مطلق ہے، یہ سوچ کر انسان گناہ سے رک جاتا ہے، گناہ نہیں کیا، گناہ کا ارادہ کیا تھا، گناہ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر ملا، یہ اللہ کی رحمت ہے، گناہ کا ارادہ کیا اور گناہ نہیں کیا، نیکی مل گئی، اور اگر گناہ کر لیا تو اس ایک گناہ پہ ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو نیکی لے کر آئے گا تو اس کو اس سے بہتر وہاں پر ملے گا، جتنا لے کر آئے گا اس سے کئی گنا زیادہ ملے گا۔ وہم من فزع یومئذ آمنون، اور جو نیکیاں لے کر آئیں گے یہ وہ لوگ ہیں جو اس روز گھبراہٹ سے امن میں ہوں گے اور محفوظ ہوں گے، یعنی ان کو دوزخ میں جانے کی فکر نہ ہوگی، گھبراہٹ ان کو اس بات کی نہ ہوگی، یہ تو ظاہر ہے اونچے درجے کے جو لوگ ہوں گے ان کی بات ہے۔ ومن جاء بالسیئۃ، اور جو نیکیاں اور جو برائی لے کر آئے گا، تو جیسے میں نے بتایا تھا قرآن کریم میں عموماً یا تو اعلیٰ درجے کے مؤمنین کا ذکر ہے یا بالکل کفار و مشرکین کا ذکر ہے. یہ ہم جو درمیان درمیان کی صورت اختیار کرتے ہیں یہ قرآن میں عموماً اس کا ہمارا ذکر نہیں ملتا. ہمارا اپنا معاملہ صاف کرنے کی ضرورت ہے, توبہ استغفار کی ضرورت ہے کہ اس کے ذریعے سے اپنے آپ کو پاک صاف رکھیں اور اعلیٰ درجے میں شامل ہو جائیں. اس کی کوشش کرتے رہیں, اپنے آپ کو نہ سمجھیں کہ ہم اعلیٰ ہیں لیکن کوشش کرتے رہیں. ومن جاء بالسیئۃ, اور جو گناہ لے کر آئے گا, فکبت وجوہہم فی النار, تو ان کو چہروں کے بر دوزخ میں پھینک دیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا, حل تجزون الا ما کنتم تعملون, تمہیں انہی اعمال کا بدلہ دیا جا رہا ہے جو تم کرتے تھے, ہماری طرف سے کوئی زیادتی نہیں, تم نے یہ کیا تھا اس کا بدلہ تمہیں مل رہا ہے. انما امرت ان اعبد رب هذه البلده الذي حرمها وله كل شيء وامرت ان اكون من المسلمين وان اتلو القران. اب سورت کا آخر آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں سے کہہ دیجئے, لوگوں کو بتا دیجئے, انما امرتو, گویا اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ خطاب کر کے فرما رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو یہ بات فرما دیجئے, انما امرتو, مجھے تو صرف اس بات کا حکم ہے, ان اعبد رب هذه البلده الذي حرمها, کہ میں عبادت کروں اس شہر کے رب کی, اس شہر مکہ مکرمہ, اس شہر کے رب کی, شہر کی نہیں, شہر کے بتوں کی نہیں, شہر کی کسی پتھر اور حجر اسود کی نہیں, بلکہ اس شہر کے رب کی عبادت کروں, اس شہر کے رب کی عبادت کروں جس رب نے اس شہر کو حرمت والا بنایا. وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ, اور ہر چیز اللہ کے اختیار میں. مکہ مکرمہ, اس کی حرمت وغیرہ, ظاہر ہے اس کا مفہوم اس کا تو واضح ہے اور کتب فقہ میں اس کی تفصیل احکام آتے ہیں کہ اس کی حرمت سے کیا مراد ہے. بہرحال عرب کے لوگ بھی مکہ مکرمہ اور حرم کے علاقے میں کسی کو مارنے اور قتل کرنے کو گناہ اور برا سمجھتے تھے. وہاں جنگ نہیں ہوتی تھی, وہاں کے لوگ امن میں رہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ وہ یاد دلا رہے ہیں, اسلام میں بھی اس کی تاکید آئی پھر, کہ یہ مکہ مکرمہ, یہ جو شہر ہے, اس شہر کے رب کی عبادت کرنے کا مجھے حکم دیا گیا ہے جس اللہ نے, جس رب نے اس مکہ کو حرمت والا بنایا. وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ, ہر چیز اللہ کے اختیار میں ہے. وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ, اور مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں فرما بردار ہو کر رہوں. وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ, کتنی باتوں کا حکم ہے, مسلمان یعنی فرما بردار ہو کر رہنا اور أَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ, اور ایک میں قرآن کی تلاوت کرتا رہوں. اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو بتا دیجئے مجھے کس بات کا حکم ہے, ایک تو عبادت صرف اللہ کی ہو, توحید, دوسرا یہ کہ میں مسلمین یعنی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اختیار کروں تمام احکام میں. دو باتیں ہو گئیں جو بالکل اہم دو باتیں ہیں, اور تیسری اہم بات کیا, کہ قرآن کی تلاوت کروں, قرآن کی تلاوت کروں. ہمیں اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہمارے یہاں قرآن کی تلاوت کا کتنا اہتمام ہے. فضائل قرآن مستقل ہیں, محدثین نے فضائل قرآن پر جو احادیث جمع فرمائی ہیں, صحیح روایات, وہ مستقل ہیں. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے رسالہ فضائل اعمال میں ہے, فضائل قرآن وہ بھی اہم ہے. اس سے انسان کو اندازہ ہوتا ہے کہ قرآن سے انسان کو کتنے تعلق کی ضرورت ہے, کتنے جوڑ کی ضرورت ہے. لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کل تین باتوں کا ذکر فرمایا, اور اس میں ایک بات یہ کہ نتلو القرآن. بہرحال اپنی زندگی میں ہمیں قرآن لانے کی ضرورت ہے, یہ عظیم نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہے. ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں تو کم از کم ہیں. یہ عظیم نعمت ہے اللہ نے دے رکھی ہے. اگر اللہ تعالیٰ ہم سے یہ کہہ دیتے کہ دیکھو تمہیں سال میں ایک دن ایک گھنٹہ صرف قرآن پڑھنے کی اجازت ہوگی, اس کے علاوہ نہیں, تو ہم کتنی اہمیت سے اس کو انتظار کرتے کہ وہ وقت کب آئے گا, کب آئے گا وہ وقت. وہ ایک گھنٹہ, بس وہ ایک گھنٹہ پہلے سے انسان فارغ رکھتا کہ نہیں پورا گھنٹہ مجھے قرآن پڑھنے سے, کہ بہت قیمتی ہے. اللہ تعالیٰ نے عام کر دیا, 24 گھنٹے میں جب چاہو جتنا چاہو پڑھتے رہو, پڑھتے رہو, ایک ایک حرف پہ نیکیاں کماتے رہو, کماتے رہو, کوئی لمٹ نہیں اس کی. اور نماز میں پڑھو اور زیادہ فضیلت, جو صورتیں یاد ہیں ان کو نماز میں انسان دہرائے, فضیلت بڑھ جاتی ہے. ونتلو القرآن فمن اهتدى, جس طرح ہم قرآن, الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے ہم پر, اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ ہم اس ہفتہ وار جو ہماری ہماری مجلس ہوتی ہے، اس میں ہم قرآن کریم کو کی آیات کو کچھ نہ کچھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی توفیق دی ہے کہ ہم قرآن کریم سمجھنے اور سمجھانے کے میں حصہ لے رہے ہیں. اور حدیث میں آتا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان بہترین لوگوں میں شامل فرما دیں، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ قرآن والوں میں، اہل قرآن میں ہم سب کو اللہ تعالیٰ شامل فرما دیں. یہ اللہ تعالیٰ کی شان سے بعید نہیں ہے، اللہ کرے کہ یہ قبول ہو جائے. لیکن اس کے علاوہ ہمیں مزید اور زیادہ وقت لگانے کی اور تلاوت وغیرہ کے اہتمام کی بھی ضرورت ہے. فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه، جو ہدایت قبول کرے تو اپنے ہی نفع کے لیے ہدایت قبول کرے گا. اب جس نے ہدایت قبول کر لی تو وہ اپنے ہی نفع کے لیے ہدایت قبول کر رہا ہے، دوسرے کے لیے نہیں ہے. او میں تو یہ کرتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، میں تو یہ دین کے لیے کرتا ہوں، میں اتنی نمازیں پڑھتا ہوں یا اتنے روزے رکھتا ہوں. فمن اهتدى، دوسروں پر احسان نہ جتاؤ، اپنے نفع کے لیے کرنا ہے تو کرو، ورنہ چپ ہو جاؤ، پیچھے رہ جاؤ، خاموش ہو جاؤ. فمن اهتدى، لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں تو یہ کرتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، آپ کیا دین کا کام کر رہے ہیں، ہم دین کا کام کر رہے ہیں، ولیعاذ باللہ. فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه، یہ لوگوں کی زبانوں پر آ ہی جاتا ہے بہت سی مرتبہ. ہم لوگوں کی یہ کمزوری ہے کہ جہاں کوئی نیک کام کیا تو لوگوں کو بتانا ضروری ہے کہ اچھا نہیں، میں تو تسبیحات پڑھتا ہوں، میں اس وقت یہ کرتا ہوں، میں اس وقت نوافل پڑھتا ہوں، میں اس وقت تلاوت کرتا ہوں. ہر ایک کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی. اپنے اعمال کو انسان، تھوڑے بہت تو اعمال ہوتے ہیں، وہ اپنے اور اللہ کے درمیان رہنے دیے جائیں. فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه، جو ہدایت قبول، جس نے ہدایت قبول کی تو اپنے نفع کے لیے ہدایت قبول کیا، دوسروں پر کوئی احسان نہیں کر رہا وہ. ومن ضل، اور جو گمراہ ہے، اور جو گمراہ ہوا، فقل انما انا من المنذرین، اب جو ہدایت قبول کر لیتا ہے تو اپنے نفع کے لیے ہدایت قبول کرتا ہے، جو گمراہ ہوتا ہے تو اس بارے میں آپ کہہ دیجئے انما انا من المنذرین، میرا کام تو صرف اتنا ہے کہ میں ڈر کی بات سنا دوں. نہ ماننے والوں کے لیے عذاب ہے، میں تمہیں بتا دیتا ہوں، سنا دیتا ہوں، میرے ذمے صرف پہنچانا ہے، تمہیں توفیق دینا ہے، ایمان کی توفیق دینا، ہدایت پر لانا میری ذمہ داری نہیں ہے. میرا کام، میری ذمہ داری صرف یہ ہے کہ میں ڈر کی بات سنا دوں، آخرت کے عذاب کی جو باتیں ہیں، وعیدیں ہیں، وہ سنا دوں، اتنا میری ذمہ داری، تنبیہ کرنا میرے ذمہ ہے. جب بات صاف ہو گئی، ہر بات واضح ہو گئی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقل الحمد للہ، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ تمام خوبیاں صرف اللہ ہی کے لیے ہیں. سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا، عن قریب اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا اور تم پہچان لو گے. کیسا وعدہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا، تم ان کو پہچان لو گے. اللہ تعالیٰ کی نے نشانیاں بتا دی تھیں پہلے سے کہ دیکھو یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، اور وہ نشانیاں دیکھ لیں. صحابہ نے دیکھیں، صحابہ سے کہا گیا تھا یہ آئندہ یہ ہونے والا ہے، انہوں نے دیکھ لیا کہ اچھا کس طرح بدر میں ان کو فتح حاصل ہوئی، کس طرح احزاب میں ان کو فتح حاصل ہوئی، کس طرح مکہ میں ان کو فتح حاصل ہوئی، دیکھ لیا. سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا، کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین ختم ہوئے یا فرما بردار بنے، یا ختم ہوئے یا فرما بردار بن گئے اور صحابیت قبول کر لی. فَتَعْرِفُونَهَا، صحابہ نے بھی دیکھا، تابعین نے دیکھے حالات، ہم نے کتنے حالات دیکھے، ہم نے حدیث میں پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایسا ہوگا اور ایسا ہم نے دیکھ لیا، ہو رہا ہمارے زمانے میں. فرمایا یہ حالات آئیں گے، ہم نے دیکھ لیے. سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی نشانیاں عام نظر آتی ہیں، یہ فرمایا تھا اور ہو کر رہا، یہ فرمایا تھا ہو کر رہا. سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا، قرآن نے کہا تھا یہ ہوگا، وہ ہو گیا. اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں اس کے علاوہ، قرآن پر ابھی بھی لوگ جو غور کرتے ہیں، دیکھو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا، یہ آیتیں ہیں، یہ آیتیں ہیں. ابھی تھوڑا عرصہ پہلے ہی کوئی قرآن لکھا گیا ہے، یعنی قرآن میں نے دیکھا، جو کسی نے دکھایا، لکھا گیا، پتہ نہیں کب ہوگا، تو یہ ایک قرآن لکھا گیا ہے جس میں 11 سطریں ہیں. عجیب عجیب قرآن کی معجزات، اللہ تعالیٰ نے عجیب، یہ عجیب کلام ہے، بہت عجیب کلام ہے. اس کی کن باتوں کی ہم معجزات کو بیان کر سکتے ہیں، ظاہر ہم کہ اس کی کوئی انتہا نہیں معلوم ہوتی. واقعتاً حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سچ فرمایا تھا کہ لا تنقضی عجائب، اس کے عجائبات کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں. گیارہ سطریں ہیں ہر صفحے میں، عجیب ہے، گیارہ سطریں ہیں ہر صفحے میں، اس طریقے سے کہ پہلی سطر اور اخیری سطر کا پہلا حرف ایک ہی ہوگا، دوسری سطر اور نیچے سے دوسری سطر کا پہلا حرف ایک ہی ہوگا، اوپر سے تیسری سطر اور نیچے سے تیسری سطر کا ایک پہلا حرف ایک ہی ہوگا، عجیب کمال ہے. اور پورا قرآن اسی طرح ہے، ایک ہی ترتیب سے لکھا ہے، یعنی کہ کہیں حرف اور الفاظ کم زیادہ کر دی، ایک ہی ترتیب سے لکھا ہے. ہر صفحے میں گیارہ سطریں ہیں، پہلی سطر آخری سطر کی ابتدا جو ہے وہ ایک ہی طرح کے حرف سے ہو رہی ہے. پہلی سطر اگر واو سے شروع ہو رہی ہے تو نیچے سے پہلی سطر واو سے شروع ہوتی ہے، اوپر سے دوسری سطر اگر فا سے شروع ہوتی ہے نیچے سے دوسری سطر فا سے شروع ہوگی. پورا قرآن اسی طرح ہے. یہ تو ایک اعجاز ہے، اس کے علاوہ سیوریکم آیاتی ہی، قرآن کے سچا ہونے کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچائی کی اور صداقت کی اتنی نشانیاں اللہ تعالیٰ دکھائے گا کہ تم ان کو پہچان لو گے. مان یعنی انکار کرنے والا، یعنی اندھا بن کر بھی اگر کوئی کہے کہ نہیں نظر اندھا بھی کوئی ہو جائے تب بھی اسے ماننا ہی پڑے گا اور کچھ نہ کچھ نظر آ ہی جائے گا. اندھے کو ویسے تو نظر نہیں آتا، لیکن اتنی واضح چیز ہوتی ہے جیسے کبھی اندھا بھی اس کے سامنے بھی شور ہو رہا ہوتا ہے تو اتنا تو سمجھ لیتا ہے کہ نہیں شور ہو رہا ہے، کچھ ہو رہا ہے، نظر چاہے آنکھوں سے نہ آ رہا ہو. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے حقانیت کی، قرآن کی اور پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کی اتنی نشانیاں ظاہر فرما دی کہ کوئی جتنا بھی ضدی ہو دل میں بات تو آ گئی کہ نہیں یہ سچ ہے، اس کا انکار نہیں کر سکتے. سیوریکم آیاتہ فتعرفونہ، لیکن پھر بھی کچھ مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب تمہاری مرضی ہے، وما ربک بغافل عما تعملون، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے. اب سچائی تم تک پہنچ گئی، تم نے اس کے قبول نہیں کیا، تمہاری غلطی ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے ان حالات سے بے خبر نہیں ہے. اور آخرت کے لیے اللہ تعالیٰ، یا جو وقت اللہ نے طے کر رکھا ہے اس وقت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے مہلت دے رکھی ہے، اس وقت پھر جیسے اعمال ہوں گے اس کے مطابق جزا اور سزا کا معاملہ ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمارے اس پڑھنے کو، اس سمجھنے کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اس میں سمجھنے میں سمجھانے میں جو غلطیاں ہو جائیں اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے. کہ آیات ہیں، بڑا اونچا کلام ہے اللہ تعالیٰ کا، ہم ظاہر ہے اس کے حقوق ادا کرنے سے قاصر ہیں. اللہ کرے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ محنت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، اور ہم قرآن سیکھنے اور سکھانے والوں میں اور قرآن سے تعلق رکھنے والوں میں ہم شامل ہو جائیں، اور جتنی ہماری طرف سے کوتاہیاں ہوتی ہیں قرآن کی تلاوت میں اور اس کی طرف توجہ کرنے میں اللہ تعالیٰ وہ کوتاہیاں معاف فرمائے اور مزید توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.